آج ہم انشاءاللہ روایت کے حوالے سے پڑھیں گے. لفظ روایت لغت میں کہتے ہیں اس برتن کو جس میں پانی ہوتا ہے. اسی طرح وہ اونٹ یا خچر گدا وغیرہ جس پر پانی لایا جاتا ہے. یہ روی حدیثہ یروی روایتن اور ترواہ ایک ہی معنی میں ہے. مبالغے کے لیے راویہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. راویہ تا مبالغے کی ہوتی ہے. اور رویتہ اس کا مطلب ہوتا ہے حملتہ علی روایتہ. مثلا رویتہ الشعر یعنی حملتہ علی روایتہ, میں نے اس کو روایت کرنے پر ابھارا. رویتہ الحدیث یعنی حدیث روایت کرنے پر ابھارا. محدثین کی اصطلاح میں روایت ہے علم یشمل علی اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ و صفاتہ و روایتہا و ضبطہا و تحریر الفاظہا. اسی طرح صحابی یا تابعی کا قول بھی. ایک تعریف یہ کرتے ہیں کہ ہوا علم الذی یہتم بطرق نقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ و صفاتہ باستماع المتصل و ضبطہا و تحریرہا. اگر اس کے ساتھ ملا لے معت صفتہا من صحت و حسن و ضعف و وضع و جمع طرقہا و وضع تراجمہا و بیان بینہا من جمع و نسخ و ترجیح و شرحہا و تخریجہا و تبیین احکامہا و فوائدہا. یہ کافی لمبا چوڑا کام بن جاتا ہے. یہ اپنا اس نے منہج الحدیث فی علوم الحدیث والے نے یہ ساری چیزیں شامل کی. لیکن سماحی کی
صرف سے
نہیں خلق میں سے تو بہرحال یہ روایت ہے. بعض لوگ روایت اور شہادت دونوں کو ایک سمجھتے ہیں, لیکن روایت اور شہادت میں فرق ہے. بعض چیزوں میں دونوں مشترک ہیں, جس طرح اسلام گواہ کے لیے بھی شہادت کے لیے بھی اسلام کا ہونا ضروری ہے, اور روایت کے لیے بھی راوی کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اسی طرح عقل شاہد اور راوی دونوں میں, اسی طرح تکلیف اور عدالت. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جن میں روایت اور شہادت ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں, فرق رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ عدد, روایت میں عدد کی شرط نہیں ہے, شہادت میں ہے. اکثر مقامات پہ شہادت میں شرط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہیں، اتنا جھوٹی گواہی دینے سے نہیں ڈرتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک روایت کو نقل کرنے میں صرف ایک ہی راوی ہوتا ہے منفرد، اور اگر اس کی روایت کو قبول نہ کیا جائے تو پھر بہت سارا دین جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا. اسی طرح ذکورت، مرد ہونا شہادت میں شرط ہے، روایت میں نہیں. روایت تو عورتیں بھی کرتی ہیں لیکن شہادت میں بعض ایسی شہادات ہیں جس میں ذکورت شرط ہے. اسی طرح حریت، روایت میں شرط نہیں ہے. لینے لگی ہوئی ہیں عورتوں کی، آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی آگے اور وہ دیکھیں، وہ کتاب پڑھی ہے الوفا باسماء النساء، یہ ساری راوی عورتیں ہیں. کیوں نہیں ہوتی، بے شمار خواتین ہیں حدیث کو روایت کرنے والی، صحابیات بھی ہیں، تابعات بھی ہیں، تابع تابعات بھی ہیں، ان سے نیچے تک. اسی طرح بصر، روایت میں بینا ہونا شرط نہیں ہے لیکن شہادت میں وہ بینائی ہوگی تو شہادت دے گا نا، چشم دید گواہ تو تبھی بنے گا. جب چشم ہی نہیں ہے تو چشم دید گواہ کہاں کا. ایسے ہی قرابت شہادت میں اثر انداز ہوتی ہے، والد کی اپنی اولاد کے حق میں کبھی شہادت رد کر دی جاتی ہے لیکن روایت میں قرابت کا کوئی اثر نہیں. اسی طرح عداوت شہادت میں اثر انداز ہوتی ہے، دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول نہیں کی جاتی کیونکہ جھوٹ کا شائبہ ہوتا ہے. اسی طرح مبتدے کی شہادت قبول کی جاتی ہے، روایت نہیں، بالخصوص جب وہ داعیہ ہو. اسی طرح جھوٹ سے اگر کوئی تائب ہو گیا تو تائب من الکذب کی شہادت تو قبول ہوگی، روایت نہیں. الا کہ وہ جو بعض شرائط لگاتے ہیں وہ پوری ہوں تو پھر روایت بھی قبول ہوگی، وغیرہ نہیں. عام طور پہ یہ ہے کہ نہیں قبول ہوگا. اسی طرح کوئی بندہ اگر حدیث میں ایک بار بھی جھوٹ بولتا ہے اس کی اگلی پچھلی ساری روایتیں رد کر دی جائیں گی، جبکہ گواہی دینے میں اگر کوئی ایک دفعہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کی سابقہ گواہیاں رد نہیں ہوتی، جبکہ راوی کی سابقہ روایتیں بھی رد کر دی جاتی ہیں کہ جھوٹ ثابت ہو گیا. اسی طرح جو جاننے والا ہے وہ اپنے علم کے مطابق تعدیل و تجریح کا حکم لگا دیتا ہے، جبکہ شہادت میں ایسا نہیں ہوتا. شہادت میں اپنا علم نہیں چلتا، سامنے لاؤ سارا کچھ. روایت میں جرح و تعدیل جو ہے وہ کسی ایک بھی ناقد کی طرف سے ہو قبول کی جاتی ہے. ایک بندہ بھی کسی راوی کو ثقہ کہہ دے اس کو ثقہ مانا جائے گا، ایک بندہ بھی کسی راوی کو ضعیف قرار دے دے اس کو ضعیف مانا جائے گا. شہادت میں ایسے نہیں ہے. روایت میں جرح و تعدیل غیر مفسر قبول ہوتی ہے. غیر مفسر جرح، غیر مفسر تعدیل روایت میں قبول کی جاتی ہے، الا عند التعارض، شہادت میں نہیں. شہادت میں جرح مفسر ہوگی تو مانی جائے گی. ہاں گواہی کے مطابق حکم تعدیل ہے، گواہی کے مطابق فیصلہ، گواہی دینے والے کے لیے تعدیل ہے. لیکن کسی روایت پر عمل یا اس روایت کے مطابق کسی عالم کا فتویٰ تعدیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس نے اس روایت کے علاوہ کہیں اور سے استدلال کر لیا ہو کہ ضعیف روایت اس کے فتوے کے تابع یا عمل کے موافق آ گئی ہو، گواہی پر گواہی قبول نہیں کی جاتی الا کہ بندہ اصل جو ہے گواہ وہ فوت ہو گیا یا وہ غائب ہے، حاضر نہیں ہو سکتا، تو گواہی پر گواہی قبول کی جاتی ہے مگر نہ نہیں. جبکہ روایت پر روایت تو چلتی ایسے ہے کہ اس نے روایت کیا، میں نے اسے سنا، میں اسے روایت کرتا ہوں، گواہی ایسے نہیں ہوتی. تین بندے زنا پر گواہ ہوں، ان تینوں کو حد لگے گی اور ان کی توبہ سے قبل گواہی قبول نہیں کی جائے گی. لیکن روایت ان کی قبول ہوگی. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ رسالہ میں کہتے ہیں اقبل فی الحدیث حدثنی فلان عن فلان اذا لم یکن مدلسا ولا اقبل فی الشہادت الا سمعت او رأیت او اشہدنی. اسی طرح کہتے ہیں وتختلف الاحادیث فآخذ ببعضها استدلالا بکتاب او سنت او اجماع او قیاس وهذا لا يؤخذ في الشهادات هكذا ولا يوجد فيها بر. اچھا امام شافعی کی جو یہ بات ہے کہ تختلف الاحادیث فآخر استدلالا بکتاب او اجماع او قیاس، قبول یا رد اگر کیا جائے گا تو وہ ان قرائن کی بنا پر ترجیح دی جا سکتی ہے. تو بہرحال روایت اور شہادت یہ دونوں ایک چیز نہیں ہیں، کچھ احکام ان کے ایک ہی ہیں لیکن بہت سارے احکام میں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. روایت جو ہے یہ تین طرح کی ہوتی ہے، روایت باللفظ، روایت بالمعنی اور روایت بعد حدیث، یعنی کہ تقتیم. روایت باللفظ کیا ہے کہ جو الفاظ اپنے شیخ سے راوی نے سنے ہیں بلا تغییر و تبدیل، بلا تقدیم و تاخیر، بلا زیادت و نقصان، من و عن، آگے روایت کریں. اس کے جواب میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں. دوسری جو روایت بالمعنی ہے، روایت بالمعنی کیا ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ بدل جائیں، معنی وہی رہے، معنی حقیقی قائم رہے اور الفاظ بدل جائیں. روایت بالمعنی یہ بالاتفاق ناجائز ہے جاہل اور مبتدی کے لیے، جاہل اور مبتدی کے لیے بالاتفاق روایت بالمعنی ناجائز ہے، کیونکہ وہ بالمعنی روایت کرتے کرتے بات کچھ کی کچھ بنا ڈالیں گے، اور یہ کام بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتا ہے. تو مبتدی ہے اور جاہل تو ویسے ہی جاہل ہے، وہ اگر ایسے کرے گا تو وہ تو بہت بڑے بڑے بلنڈر مارے گا. کفایہ میں خطیب بغدادی نے کہا ہے ولیس بین اہل العلم خلاف فی ان ذلک لا یجوز للجاہل بمعنى الکلام وموضع الخطاب والمحتمل منه وغیر المحتمل. جو ان چیزوں کو جانتا ہی نہیں ہے وہ کیسے روایت بالمعنی کرے گا؟ جو عالم بالمعانی اور عالم بمواقع الخطاب ہے اس کے روایت بالمعنی کرنے کے اندر بھی اتفاق ہے. حافظ ابن صلاح کہتے ہیں اما اذا کا عالما بذلك، یعنی بالالفاظ و مقاصدها و خبيرا بما يحيل معانيها بصيرا بمقادير التفاوت بينها فهذا مما اختلف فيه السلف واصحاب الحديث وارباب الفقه والاصول فجوزه اكثرهم ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفه من الفقهاء والاصوليين من الشافعيين وغيرهم ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واجازه في غيره. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روایت بالمعنی کرنے میں شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ حدیث جوامع کلم میں سے نہ ہو، اس میں نہیں آپ بدلیں گے کچھ. اسی طرح اس حدیث کے الفاظ کا تعلق تعبد سے نہ ہو، تعبد بھی کلماتی ہی. اس طرح تشہد کے الفاظ ہیں، درود کے الفاظ ہیں، قنوت کے الفاظ ہیں وغیرہ وغیرہ دعائیں. اس طرح کی جو حدیث ہیں ان کے روایت باللفظ کرنے پر، بلکہ یوں کہیں کہ روایت باللفظ کرنے کے واجب ہونے پر اتفاق ہے، یہ بالمعنی جائز ہی نہیں. اور پھر حافظ ابن اسلام تو کہتے ہیں یہ روایت بالمانا بھی کتب غیر مصنفہ کے اندر ہے، کتابوں کے اندر نہیں. جو کتب مصنفہ ہیں تصنیف شدہ کتابیں، ان کے الفاظ میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ثم ان هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا اجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطول الكتب فليس لاحد ان يغير لفظ شيء من كتاب مصنف. یعنی کہ جو تصنیف شدہ کتاب ہے اس میں جو روایت جن الفاظ کے ساتھ آئی ہے، اب اس روایت کو بالمعنی بیان کرتے ہوئے کہے کہ یہ روایت اس کتاب میں ہے، یہ جائز نہیں. یہ روایت کے دور کی بات ہے نا،
جو حافظے میں
ہاں
لکھا نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں فإن الرواية رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب. اب تو وہ الفاظ ضبط ہو کے لکھے جا چکے، اب ہر جو نصب کدھر رہا، بہت زیادہ محتاط تھے. اب اگر کوئی اونچ نیچ کرے گا بھی تو یہ لکھا ہوا ہے وہ تو نہیں بدلے گا. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ایک استاد صاحب حدیث پڑھا رہے تھے اور پڑھنے والا تھا لم یا بوج، بلکہ لم یا بجوج. وہ عبارت پڑھ رہا ہے اور ساری غلط. ایک صفحہ حدیث کا پڑھا ہے کسی نے، اس میں کوئی ایک دو تین چلو غلطیاں ہوں تو استاد نکال دیتا ہے. تو اس نے ہر لین میں ہی ایک آدھ غلطی کرنی ہے اعراب پڑھنے میں. اس کی کیا غلطی نکالے، اس کی غلطیاں نکالے پھر کتاب نہیں ختم ہوتی، سبق نہیں ہوگا پھر. تو وہ جناب غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہا، استاد صاحب چپ کر کے بیٹھے سن رہے ہیں. کلاس میں سے ایک شاگرد کہتا ہے استاد جی یہ ساری غلط پڑھی جاتا ہے، اپنی کتاب کی طرف دیکھو، اس کے غلط پڑھنے سے آپ کی کتاب غلط تو نہیں نا. بس ٹھیک ہے چلنے دو. کتاب خراب نہیں ہوگی، کتاب پہ جو لکھا ہے ویسے ہی لکھا ہے، اس کے گڑبڑ کرنے سے کتاب میں گڑبڑ نہیں آئے گی. یہی بات حافظ ابن اسلام کہتے ولی ان ان ملک تغیر لفظ فلیس یملک تغیر تصنیف غیری ہی. لفظ بدلنے کا تو اس کو اختیار ہے لیکن دوسرے کی تصنیف بدلنے کا اختیار نہیں ہے. لفظ کوئی اور بول دے اور کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ نہیں کر سکتا. وہ پھر بھی وہ کتاب کی طرح وہ لفظ نہیں منسوخ کر سکتا کہ یہ اس میں لکھے ہوئے ہیں. مدلولات میں فرق ہوتا ہے. توجیہ النظر والے نے، علامہ طاہر الجزائری نے، آٹھ اقوال لکھے ہیں روایت بالمعنی کے.
جائزہ نہیں،
جواز اور عدم جواز کے حوالے سے. ایک تو ان لوگوں کا قول ہے جنہوں نے الفاظ میں فرق کیا ہے, وہ الفاظ جن میں تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ الفاظ جن میں تعبیر کی گنجائش ہے, ان میں فرق کیا ہے. جن میں تعبیر کی گنجائش نہیں اس کو بالمعنی کرنا وہ جائز قرار دیتے ہیں, اور جن میں تعبیر کی گنجائش ہے اس کا روایت بالمعنی وہ جائز نہیں قرار دیتے. اسی طرح دوسرا قول ان لوگوں کا ہے جو عوامر و نواہی کے درمیان اور دیگر معاملات کے درمیان فرق کرتے ہیں. روایت بالمعنی عوامر و نواہی میں وہ جائز اور دوسروں میں ناجائز قرار دیتے ہیں. پھر تیسرا قول کہ جس کو الفاظ حدیث مستحضر ہوں اور وہ کہ جس کو مستحضر نہ ہوں, ذہن میں صرف اس کا معنی باقی رہ جائے, تو جس کو تو الفاظ حدیث مستحضر ہیں وہ پھر بھی بالمعنی روایت کرے یہ جائز نہیں ہے. جس کو الفاظ یاد ہی نہیں ہیں, یاد ہی اس کو معنی ہے, تو ٹھیک ہے بالمعنی ہی روایت کرے. اب اسی طرح ہمارے سادے لوگ عوام عامۃ الناس الفاظ حدیث تو ان کو یاد نہیں ہوتے, ترجمہ معنی مفہوم ہی یاد ہوتا ہے نا, وہی اس کو روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں. اچھا ایک قول اس کے بالکل الٹ ہے, وہ کہتے ہیں جس کو الفاظ یاد ہیں وہ بالمعنی روایت کر لے, کیونکہ اس کو تو پتہ لفظ کیا ہے تو اس کے مترادف کیا ہوگا. جس کو لفظ ہی یاد نہیں ہے, بس ہلکا پھلکا مفہوم دماغ میں ہے, وہ مفہوم پتہ نہیں کیا کا کیا بنا دے گا, لہذا وہ روایت نہ کرے. یعنی کہ یہ دونوں قول ایک دوسرے کے الٹ. ایک قول یہ بھی ہے کہ مفرد الفاظ بدل لے, پوری پوری ترکیب نہ بدل دے, ایک آدھ لفظ کوئی بدل دے, ساری ترکیب ہی تبدیل کر کے نہ رکھ دے. چھٹا قول یہ ہے کہ جو آدمی دلیل کے طور پر یا فتوے کے لیے روایت بیان کرتا ہے تو یہ تو بالمعنی روایت کر لے, لیکن جو روایت بغرد روایت بیان کرتا ہے وہ نہ کرے, بغرد روایت وہ الفاظ کی پابندی کرے. اور ساتواں قول کیا ہے کہ صحابہ کی جو مرویات ہیں وہ بالمعنی جائز ہیں, صرف صحابہ کی.
صحابہ کی مرویات سے مراد
یعنی صحابہ کرام نے جو روایتیں بالمعنی کی ہیں, صحابہ کرام نے جو روایات بالمعنی کی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, صحابہ کے علاوہ روایت بالمعنی لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے لیے روایت بالمعنی جائز ہے. بس اور ایک قول یہ ہے کہ اگر روایت کا موجب علم ہو تو پھر روایت بالمعنی جائز ہے, اور اگر اس کا موجب عمل ہو تو بعض صورتوں میں روایت بالمعنی جائز ہے بعض میں جائز نہیں ہے. یہ مختلف اقوال ہیں روایت بالمعنی کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں. روایت بالمعنی کے جواز پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نخبۃ الفکر کی شرح میں دلیل دی ہے، کہتے ہیں کہ اس بات پر تو اتفاق ہے، اجماع ہے کہ شریعت کی تشریح غیر عربی زبان میں کی جائے، عجم کے لیے عجم کی زبان میں تشریح کی جائے، تو جب دوسری زبان میں جائز ہے تو عربی ہی میں کیوں جائز نہیں، وہ تو بالاولا جائز ہوگی. اور اگر حدیث کو اس کے الفاظ کے ساتھ ہی منو ان ادا کرنا مطلوب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حدیث لکھنے کا ویسے حکم دیتے جیسے قرآن لکھنے کا دیا ہے. قرآن میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں نا، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے. اگر آپ بالمعنی روایت کریں گے تو وہ کلام اللہ نہیں رہے گی. بڑے بڑے اعلام جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روایت بالمعنی کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں. اب دیکھیں امام شعبہ بن حجاج اسماعیل ابن علیہ سے انہوں نے وہ حدیث سنی، نہیں ان یتزعفر الرجل والی، نہا یتزعفر الرجل، تو اس کو بالمعنی انہوں نے روایت کیا تو کہتے ہیں نہا ان التزعفر. تو اسماعیل نے اس پر نقد کیا، روایت میری ایسے نہیں ہے، ادھر تزعفر رجال ہے اور ادھر ان التزعفر میں مطلق ہے، تو یہ روایت تو عموم پر ہو گئی، جبکہ اصل روایت میں نہیں خاص ہے رجال کے ساتھ. تو اسماعیل نے اس بات پر نظر رکھی جس پر شعبہ کی نظر نہیں گئی، باوجود اس کے کہ امام شعبہ کی اسماعیل ابن علیہ سے جو روایت ہے وہ از قبیل روایت اکابر علی ساغر ہے. شعبہ بڑے تھے نا، تو روایت الاکابر علی ساغر ہے. اس طرح کی کئی مثالیں مل جاتی ہیں. تیسری قسم بعد حدیث کو روایت کرنا کہ پوری حدیث میں سے کوئی ایک ٹکڑا روایت کر دیا. تو یہ بھی درست بات یہی ہے، بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں لیکن درست یہی ہے کہ یہ جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ فرض ہے حدیث کی تختی. اب مثال کے طور پہ کسی نے مسئلہ پوچھ لیا کہ میرے پاس دس اونٹ ہیں تو اس پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ اس کو مسئلہ بتایا کہ دو بکریاں زکوٰۃ ہیں، اور ساتھ دلیل کے طور پہ حدیث پیش کرنی ہے، تو اب وہ اتنی ڈیڑھ گز لمبی حدیث پیش کرے گا. بعض خطیب ایسے ہیں وہ مستدل ان کا حدیث کا ایک جملہ ہوتا ہے، اور وہ آدھے آدھے صفحے کی حدیث ساری پڑھ کے سناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس سے یہ مسئلہ نکلا. جتنی ضرورت ہے اتنی پڑھی جائے، خاص کر ہمارے اس دور میں جب لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. قوت سماعت جو ہے وہ 20 منٹ کے بعد لوگوں کی جواب دینا شروع ہو جاتی ہے، الا کہ ان کی کوئی دلچسپی کا موضوع ہو. روایت کی کچھ شرائط ہیں.
ٹکڑے کر کے بیان کرنی،
ہاں تختی تھوڑی سی پہلے بیان کر دی، یعنی وقت ضرورت بیان کر دی جائے. راوی اور روایت کی شرطیں ہیں. روایت کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ روایت متصل ہو. یعنی کہ اتصل اسناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و الی احد من الصحابتی بسماع کل واحد من رواتہ ممن فوقہ او بالاجازتی او بغیرہا، تحمل کے کوئی بھی وسائل میں سے ہو. اور جو تحمل کے طریقے ہیں، روایت متصلہ کے آپ تحمل، تحمل یعنی کہ تلقی الحدیث واخذہ عن الشیوخ،
روایت متصل کا تحمل ہو،
اور پھر سن آگے بیان کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادا. تبلیغ الحدیث بصورۃ من صور الادا، یہ جو تحمل ہے ایک تو ہوتا ہے سما من لفظ الشیخ سے. سما من لفظ الشیخ یہ سب سے اعلیٰ ترین طریقہ تحمل ہے. خطیب بغدادی کہتے ہیں من ارفع عبارات التحمل ان یقول الراوی سمعت، خواہ شیخ نے اپنے حفظ سے سنائی ہو حدیث یا کتاب سے تلامذہ سن رہے ہوں، یہ ارفع اعلی طریقہ تحمل ہے. ان یقول الراوی سمعت، ادا کے الفاظ جو ہیں قاضی عیاض کہتے ہیں کہ جو سما کرنے والا ہے سامع، وہ ادا کرتے ہوئے کہے گا حدثنا اخبرنا انبانا سمعت فلانا قال لنا ذکر لنا، یہ کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتا ہے. خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ سب سے اعلی لفظ جو ہے ادا کا مسموعات کی ادا کے لیے وہ ہے سمعت، اس کے بعد حدثنا، پھر حدثنی پھر اخبرنا اس کے بعد انبانا انبانا قلیل استعمال ہوتا ہے سمیتو یا حدثنا یا اخبرنا یہ کثیر الاستعمال ہے حافظ ابن صلاح کہتے ہیں کہ حدثنا اور اخبرنا یہ سمیتو سے زیادہ اعلیٰ ہے کیونکہ سمیتو میں چوری چھپے سن لینا بھی شامل ہوتا ہے یا شیخ اس کو سنانا نہیں چاہتا اس کو سنا نہیں رہا وہ سنا رہا ہے اپنے سامنے بیٹھے چند لوگوں کو اس نے گزرتے گزرتے سن لی مثلا جبکہ حدثنا اور اخبرنا میں ایسا نہیں ہے حدثنا اور اخبرنا اعلیٰ کیوں ہے کہ یہ راوی تب کہے گا جب شیخ ان کو سنا رہا ہوگا اب یہ جو سما والا طریقہ ہے یہ یا تو ہوتا ہے املا ان استاد املا کرواتا ہے لکھواتا ہے استاد لکھوائے طالب علم لکھے لفظ با لفظ اس کو کہتے ہیں امالی امالی کے نام پہ کئی کتابیں ہیں امالی ابو الفضل محمد بن ناصر السلامی اسی طرح امالی الشارحہ لمفردات الفاتحہ عبد الکریم بن محمد قزوینی کی یہ 30 مجالس ہیں اور اس میں انہوں نے 30 حدیثیں لکھوائی ہیں اور اس پر حدیثوں پر کلام کیا ہے شرح کی ہے اسی طرح محاملی کی امالی امالی ابو عبداللہ المحاملی کی حسین بن اسماعیل کی یہ 16 اجزاء میں امالی املا جو لکھوائی ہے ہاں اس طرح ایک بڑی مشہور امالی ہے امالی ابن بشران ابن بشران کی امالی ابن بشران ابو القاسم عبد الملک بن محمد کی ہاں امالی امالی دوسرا ہوتا ہے تحدیث میں میری املا اس لیے کہ شیخ بول رہا ہے لکھوا رہا ہے املا دوسرا ہے تحدیث بدون املا کہ شیخ احادیث پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے پڑھتا یہ اکثر ہے کہ شیخ پڑھتا جائے طلبا سنتے جائیں دوسرا طریقہ تحمل ہے سما من لفظ شیخ کے بعد قراءت علی الشیخ شیخ پر قراءت کرنا القراءت علی الشیخ بعض محدثین اس کو عرض بھی کہتے ہیں عرض کیونکہ اس میں قاری اپنے شیخ پر پڑھ رہا ہوتا ہے جس طرح قرآن مقری پر پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ ادا قرأتو یا قرئ علی فلان و انا اسمع فاقر به یا اخبرنا یا حدثنا قراءۃ علیہ الفاظ ادا ہے. تیسرا طریقہ تحمل ہے اجازہ. حافظ ابن صلاح کہتے ہیں ومعنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث يقال منه استجزت فلانا فأجازني إذا أسقاك ماء لأرضك وماشيتك. اب یہ پانی کے بجائے کیا ہے؟ حدیث ہے. طالب علم عالم سے سوال کرتا ہے کہ وہ اس کے علم کا اپنے علم کا اس کو اجازت دے تو وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے روایت کرنے کا. تو گویا کہ اجازت کیا ہے؟ اذن الشیخ للطالب ان یروی عنہ حدیثا او کتابا من غیر یسمع ذلک منہ او یقرا علیہ. سن لے گا پڑھ لے گا پھر تو قرات و سیما ہو گیا نا جی. یہ سنے پڑھے بغیر روایت کرنا للطالب ان یروی عنہ حدیثا او کتابا من غیر یسمع ذلک منہ. ابن جماعہ کہتے ہیں اجازہ کیا ہے؟ وہ ایک اذن ہے اجازت. طریقہ کیا ہے؟ شیخ اپنے طالب کو کہے اجزت ان تروی عنی کذا. چوتھا طریقہ تحمل ہے مناوالا. لغت میں عطیہ کو کہتے ہیں انالا فلان الشیء یعنی فلان فلان کو کوئی چیز عطیہ دی. اصطلاح میں کہ شیخ اپنے طالب کو اپنی مرویات میں سے کچھ دے پکڑائے اس کو اور اس کو اجازت دے کہ یہ اس کی طرف سے وہ روایت کر لے صریحاً ہو یا کنایا تک. اس کی اقسام بناتے ہیں ایک مناولہ مقرونہ بالاجازہ کہ شیخ اپنی کتاب تلمیذ کو دے اور کہے ھذا سماعی یا ھذا روایتی عن فلان فروہ عنی یا کہے اجزت لک روایتہ عنی اس طرح کے کوئی الفاظ کہے. مناولہ مقرونہ بالاجازہ. دوسرا ہے المناولۃ المجردۃ عن الاجازہ محض مناولہ ہو اجازہ نہ ہو. شیخ تلمیذ کو کتاب دے اور کہے ھذا حدیثی او من سماعاتی بس اور اروی ہی انی اجزت لک روایتہ اس طرح کے الفاظ نہ کہے.
مناولہ مقرونہ
بالاجازہ اور غیر مقرونہ بالاجازہ. مقرونہ بالاجازہ غیر مقرونہ بالاجازہ یہ دو قسمیں مناتے ہیں. اب اس کو مناولہ یا اجازہ والی روایات کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہے اخبرنا فلان مناولتن و اجازتن یا اخبرنا مناولتن اخبرنا اذنن یا فیما آذین لی فیہ اس طرح کے الفاظ بولے یا کہے اجاز علی فلان اجاز نی فلان کذا و کذا اس قسم کی عبارات بولے.
جو مشہور دو یہی ہیں اجاز علی یا اجاز علی یہی لکھ رہے.
امام اوزاعی جو ہیں وہ اجازہ کے لیے خبرانہ اجازہ کے لیے خبرانہ اور قراءت کے لیے اخبرانہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور متاخرین میں سے بعض لوگ انبعانہ کا لفظ اجازہ کے لیے بولتے ہیں. امام بیہقی وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں, اجازہ کے لیے انبعانہ. امام حاکم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ الذی اختاروہ واحدت علیہ اکثر مشائخی وائمتی عصری ان نقول فیما عرض علی المحدث فاجاز له روایته شفاہا. وہ کیا کہے, انبعانی وفیما کاتب علیہ المحدث, اس میں کہے کاتب علیہ فلانا مشافعتن اجازہ ہو تو انبعانی, مکاتبتن ہو تو کاتب علیہ. متاخرین میں اجازہ والی مرویات کو لفظ عن کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ بھی پایا جاتا ہے. پانچواں طریقہ تحمل ہے مکاتبہ. مکاتبہ یعنی کہ شیخ طالب علم کو اپنی کوئی حدیث لکھ بھیجے, یہ بھی مناولہ کی طرح مقرون بل اجازہ اور غیر مقرون بل اجازہ. مکاتبہ مجرد عن الاجازہ اور مکاتبہ مقرون بل اجازہ. مجرد عن الاجازہ, اس میں اجازہ نہ ہو ساتھ. چھٹی قسم ہے اعلام. اعلام کہ شیخ تلمیذ کو کہے کہ ھذا الحدیث یا ھذا الکتاب من روایتی یا من سماعی عن فلان ارد ہی انی یا دن تو لفی روایت ہی, یہ الفاظ نہ کہے, صرف بتائے کہ یہ میری مرویات ہیں اس کتاب میں جمع. مناولہ میں تو استاد پکڑاتا ہے نا کہ اے لے لے کتاب اپنی, اس کو دے دیتا ہے. اعلام میں صرف بتاتا ہے اے میری کتابیں.
دکھاتا ہے کہ یہ میری کتابیں, اور کیا کرتا ہے,
یہ نہیں کہتا کہ یہ میری طرف سے روایت کار, اس کو بتاتا ہے کہ یہ میری مرویات ہیں بس. اس کو پکڑاتا نہیں ہے, دیتا نہیں ہے کہ یہ لے جا. مناولہ میں تو ساتھ دے دیتا ہے کہ جا یہ میری مرویات لے جا.
تحمل کیسا ہوا تھا,
استاد نے بتا دیا نا کہ یہ میری مرویات ہیں. اب شاگرد اس میں سے دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ میرے استاد کی یہ مرویات ہیں, اس طریقے سے وہ روایت کرتا ہے. اس میں اختلاف ہے کہ مناولہ کے اپنا اعلام کے ساتھ روایت کرنا جائز ہے کہ نہیں. بہرحال جائز ہے, قصہ مختصر یہی ہے. ساتویں قسم ہے ویجادہ. ویجادہ بجادہ کیا ہے کہ طالب جو ہے وہ کسی آدمی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پالے, اس کا خط وہ پہچانتا ہو. چاہے چاہے اس سے ملاقات لکھنے والے سے اس کی ہے یا نہیں ہے، اس سے اس نے سنا ہے یا نہیں، کوئی اجازت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط پہچان لیتا ہے، تو پھر آگے روایت کرتا ہے
سب جاتا کہیں گے.
ہاں وجد تو بھی خطی فلان
زہر شمس صاحب جو ہیں رحمہ اللہ، ان کو بھی رفرا نام ہے تعمیر اور ابن قیم کا بھی زیادہ سنا،
بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. میرے پاس تقریب ابن حجر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، سنن ابی داؤد ابن حجر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی موجود ہے، اور کئی مخطوطات ہیں. اکثر محدثین تو زیادہ تر روایت کو درست نہیں سمجھتے، لیکن امام شافعی اور دیگر کئی اعلام جائز سمجھتے ہیں. اس میں ادا کے لیے لفظ استعمال کرے وجدت بخطی فلان، یا قرأت بخطی فلان، یا فی کتاب فلان بخطی ہی، ادا کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرے. آٹھواں طریقہ ہے وصیت، وصیت کیا ہے کہ محدث اپنی موت کے وقت یا سفر کے وقت اپنی کتابیں جن کو وہ روایت کرتا تھا وہ کتابیں کسی شخص کو دے دے، چاہے وہ قریب ہو یا بعید. یہ بھی مناولہ اور اعلان کے ساتھ ملتا جلتا کام ہی ہے. اس میں ادا کے لیے کہے اوصى الي فلان بكتاب كذا يحدثني فلان بالوصيه، اس طرح کے الفاظ کہے ادا کے لیے. یہ ہے اتصال، اتصال کی بات چل رہی ہے نا
جی جی،
کہ کیسے اخذ کیا اور پھر اس کو آگے کیسے بیان کیا.
متصل روایت کا تھا مطلب، یہ پہلی شرط ہوگی.
اب جو روایت میں اتصال ہے یہ کبھی ناپید ہو جاتا ہے، یہ چار طرح سے ہوتا ہے. روایت کا اتصال ختم ہوتا ہے چار طریقوں سے، تو چار قسمیں بن جاتی ہیں: منقطع، مرسل، معلق اور معدل. منقطع، مرسل، معلق اور معدل. منقطع کیا ہے؟ کہ جس کے روات میں سے صحابی سے قبل کوئی راوی گر جائے. ہاں اختلاف ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا مناولہ میں، بجادہ میں. ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اتصال نہ ہوا، لیکن بہرحال درست یہی ہے کہ یہ بھی طریقہ تحمل ہے اور اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. دوسری مرسل، مرسل کیا ہے؟ کہ تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے براہ راست. اچھا اس میں نا مرسل کی تعریف میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں مرسل کیا ہے؟ تابعی جس پہ صحابی کا واسطہ چھوڑ دے. بھئی اگر صحابی کا واسطہ چھوڑا پھر تو روایت مقبول ہونی چاہیے. تو مرسل کی یہ تعریف نہیں ہے. مرسل کیا ہے؟ تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے کوئی قول یا فعل یا تقریر، چاہے صحابی چھوٹا تابعی چھوٹا ہے یا بڑا. اب جو واسطہ اس نے ذکر نہیں کیا، ظاہری بات ہے تابعی ہے، اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، ہو سکتا ہے اس نے کسی دوسرے تابعی سے سنا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی سے سنا ہو، دونوں احتمال موجود ہیں. اور بس اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پانچ پانچ چھ چھ واسطے ہوں. کیونکہ بعض شبدوں میں چار چار صحابہ جمع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی سے، وہ تیسرے سے، وہ چوتھے سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو تابعین بھی ایک ہی سند کے اندر کئی کئی جمع ہو جاتے ہیں. متقدمین کے ہاں تو جو مرسل کا لفظ ہے یہ کثیر الاطلاق تھا، وہ منقطع کے معنی میں مرسل کو بول لیتے تھے. تیسرا ہے معلق. معلق وہ جس کی سند کے مبدا سے، آغاز سے، شروع والی جانب، سند کے آغاز سے ایک یا ایک سے زائد راوی حذف. اور چوتھی ہے معزل. معزل جس میں دو یا دو سے زائد راوی مسلسل حذف ہو. روایت کا اتصال معلوم کرنے کے لیے ایک تو دیکھا جاتا ہے تلمیذ کی شیخ کے ساتھ معاصرت، ہم اثر ہیں کہ نہیں، اور دوسرا سیاگ ادا کو دیکھا جاتا ہے. اگر تو سمیتو جیسے الفاظ ہوں گے تو اتصال کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے، انقطاع کا نہیں. اور وہ تو جھوٹ ہے نا،
خالی جو ہے وہ کیا طریقہ ہے اتصال دیکھنے کا؟
معاصرت،
معاصرت ثابت ہو.
دوسرا سیاگ ادا کو دیکھتے ہیں. تیسرے اس کی خوب اچھی طرح سے تخریج کرتے ہیں، حدیث کے طرق کو جمع کرتے ہیں مختلف مصادر سننا سے. معاصرت کافی ہے. چوتھا کام یہ ہوتا ہے کہ روات حدیث کے تراجم کی جو کتب ہیں، رجال کی کتب، ان کی طرف مراجعت کرتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ اکثر وفات اور پیدائش کی تاریخیں ذکر ہوتی ہیں، اور یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ اس نے کس سے سنا ہے، کس سے نہیں سنا، پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح فقہ و تفسیر کی جو تخریج کی کتابیں ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، جس طرح کہ نصب الرایا ہے احادیث ہدایہ کے لیے زہریلی حنفی کی، اسی طرح ابن جر کی تلخیص الحبیر ہے، اس میں سارے طرق وغیرہ جو ہیں وہ بھی ذکر ہوتے ہیں، اور اہل علم کا جو علل کے حوالے سے کلام ہوتا ہے وہ بھی ذکر ہوتا ہے. ایسی ایسی باتیں تخریج کی کتابوں سے مل جاتی ہیں جن کو آپ خود تلاش کرنے لگے تو آپ کو نہ ملے، الا کہ انتہائی مشقت کے بعد آپ کو ملے تو ملیں. لیکن تخریج کی کتابوں میں وہ سارا کچھ دستیاب ہو جاتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ روایت میں تدلیس نہ ہو. تدلیس نہ ہو تدلیس کیا ہوتا ہے؟ اخفاء عیب فی الاسناد و تحسین لظاہرہ.
یہ دوسری شرط اس کی ہے روایت کی تقریب بیان کرنے کی.
روایت کی تقریب ہی نہیں. تقریب کی تو بات ختم ہو گئی کب کی. وہ تو چھوٹی سی بات تھی کہ ایسے ایک لوگ کرتے ہیں تو جائز ہے, یہ بس ختم. یہ روایت کرنے کی شرائط ہے. اتصال ہو, دوسرا یہ ہے کہ تدلیس نہ ہو. تدریس کی بھی کئی قسمیں ہیں, وہ انشاءاللہ آگے چل کے اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے, کیونکہ یہ بڑی مہم چیز ہے. تدریس کا پتہ کیسے چلتا ہے راوی کے مدلس ہونے کا؟ راوی خود وضاحت کرتا ہے کہ میں نے اس سے یہ روایت نہیں سنی. پھر تو انقطاع ہو جائے گا نا, جس سے روایت ممکن ہی نہیں ہے. تدریس کیا ہے؟ کہ جس سے اس نے سنا ہوا ہے اس سے غیر مسموع چیز روایت کرے. جس سے مسموع روایت کرتا ہے اسی سے غیر مسموع روایت کرے تو تدلیس ہوگی. اور اگر اسے سما ہی نہیں ہے, معاصرت ہی نہیں ہے, پھر تو انقطاع ہے نا وعدے. ہاں یہ والی نہیں سنی, یہ تدلیس ہے. تدریس میں تین چیزیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں, مرسل خفی, معنعن اور معنعن روایت. مرسل خفی یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے. اس کا جہابدہ جو ہیں مقاد حدیث وہ ارسال خفی کو پہچان لیتے ہیں. طرق کا تتبع طرق حدیث کو جمع کرنا یہ معاون ثابت ہوتا ہے ارسال کو پہچاننے کے لیے. مرسل خفی ہوتی کیا ہے؟ کہ راوی اپنے معاصر سے, اپنے ہم عصر سے روایت کرتا ہے, لیکن نہ وہ اپنے اس ہم اثر کو ملا ہے نہ اسے اس نے سنا ہے. ہاں مرسل خفی اور تدریس میں فرق کیا ہے؟ کہ جو مدلس ہے وہ جس شیخ سے اس نے سنا ہے, ملاقات بھی ہے سیما بھی ہے, اس سے غیر مسموع روایات ایسے سیگے کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جس سے وہم ہوتا ہے کہ شاید اس نے یہ بات بھی اس سے سنی ہوئی ہے. جبکہ مرسل ارسال خفی کرنے والا وہ معاصر ہوتا ہے, سوا اس کا نہیں ہوتا. تدلیس میں ایہام ہے، مدلس وہم یہ دلاتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے، جبکہ ارسال میں ایہام نہیں ہے. جب مدلس خود یہ بیان کر دے کہ میں نے یہ روایت اس سے نہیں سنی، تو پھر یہ تدریس نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا؟ ارسال. یہ مرسل ہوگی، مدلس نہیں ہوگی. کیونکہ تدریس میں کیا ہے کہ وہم ہوتا ہے کہ اس نے شاید اسے سنی ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے سنی نہیں ہے، خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے، تو پھر وہ وہم ختم ہو گیا، ایہام ختم ہوا، لہذا وہ تدلیس نہ رہی بلکہ کیا ہو گیا؟ ارسال. اب وہ تو ایک الگ چیز ہے نا. تدلیس میں ارسال ہوتا ہے، تدلیس میں ارسال ہوتا ہے، لیکن ارسال میں تدلیس نہیں ہوتی. تدلیس میں ارسال ہوتا ہے لیکن ارسال میں تدلیس نہیں. اسی لیے علماء تدریس کی مذمت کرتے ہیں، ارسال کی نہیں. معن عن روایت، معن عن، جس میں راوی عن فلان عن فلان کہے، عن 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 کہے، تحدیث یا اخبار یا سما بیان کیے بغیر. تو جو معن عن روایت ہے یہ بھی متصل ہوتی ہے، معن عن روایت متصل ہوتی ہے، بشرطی کے جو راوی ہے معن عن روایت کا، معن ان، ان انا بیان کرنے والا، معن ان جو ہے وہ تدلیس سے سالم ہو، تدلیس کرنے والا نہ ہو. مدلس کا ان انا مردود ہوتا ہے، غیر مدلس کا نہیں. دوسرا کہ راوی اور اس کے شیخ کی لقاء ثابت ہو، جیسا کہ امام بخاری اور علی بن مدینی کا موقف ہے. جبکہ امام مسلم کیا کہتے ہیں کہ امکان لقاء کافی ہے، لقاء کا ثابت نہیں، امکان کافی ہے. دوسری یہ قوم ہے جو معن عن روایت کو مطلقاً رد کرتی ہے، لیکن ان کا یہ فقرہ ہی مردود ہے. اور معن عن اس میں ان فلان فلان کہے راوی، تحدیث یا سما یا اخبار روایت کے الفاظ ذکر کیے بغیر.
شہر یہ حافظ شریف صاحب بھی اکثر ان کا یہ بیان ہے، ریکارڈ ہوتا ہے کہ حدثنا سے پہلے انہ قال بھی کہنا چاہیے.
ہاں ٹھیک ہے، وہ سارے یہی کہتے ہیں.
وہ پھر مؤنن
نہیں، تو جب حدثنا کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. معن عن یا معن عن میں اخبار، تحدیث، سما کے سیگے نہیں ہوتے. جب یہ سیگے آئے تو پھر یہ روایت معن عن یا معن عن نہیں ہوگی.
اللہ قالا کہنے کی ضرورت تین صورت ہوگی،
اور تو آپ کو اس نے بتایا ہے. قطعبہ بن سعید کو آپ کہتے ہیں حدثنا قطعبہ بن سعید،
وہ تو صاحب کتاب ہے نا.
تو کہنا آپ کہ قال حدثنا قتیبۃ بن سعید نے
کہا تھا کہ جب سنت ختم ہوتی ہے جہاں سے
ہاں ٹھیک ہے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, وہاں تو یہی آئے گا. مؤن ان اور مؤن عن عین کے ساتھ اور حمزہ کا عین اور حمزہ کا فرق ہے, باقی وہی ہے. ان ہاں انا کہتے ہیں نا, روایت کی تیسری شرط یہ ہے کہ روایت میں شذوذ نہ ہو, روایت میں شذوذ نہ پایا جائے.
جی دوسری شرط دلیش نہ ہو,
شذوذ جو ہے وہ کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں لیس الشاذ من الحدیث ان یروی الثقات حدیثا لم یروی غیره, انما الشاذ من الحدیث ان یروی الثقات حدیثا فیشذ عنهم واحد فیخالفهم, مخالفت ہوگی تو شذوذ آئے گا.
جس کی امام شافعی نے رد کیا تو وہ شاذ نہیں ہے, اس کو رد کرتا ہے.
ہاں وہ تو قبول ہے نا, مخالفت نہیں ہے تو وہ صفا کی روایت ہے, قبول کی جائے گی. صبر شاذ اور معلل روایت کے درمیان فرق ہوتا ہے.
شاذ اور
معلل, شاذ کی معین علت معلوم نہیں ہوتی, جبکہ معلل کی علت جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے وہم آیا ہے. یعنی کہ شاذ جو ہے یہ معلل سے زیادہ دقیق ہے, الشاذ ادق من المعلل, یہ زیادہ دقیق ہے. شذوذ کی روایت شاذہ کی شرطیں ہیں کہ راوی جو ہے
شاذ میں
مخالفت کرنے والا,
شاذ میں علت تو ہوتی ہے لیکن معلوم نہیں ہو پاتی.
روایت کرنے والا راوی جو ہے وہ ثقہ ہو, مخالفت والا راوی ثقہ ہو. ضعیف ہوگا تو پھر تو منکر ہو جائے گی نا, مخالفت کرنے والا ثقہ ہوگا تو شاذ ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ ثقہ اپنے سے احفظ اوسط یا ثقات کی مخالفت کرے, اور جو مخالفت ہے یہ سند یا متن میں نقص یا اضافہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس مخالفت سے ثقہ اور اوثق یا ثقات کی روایت کے مابین ایسا تعارض آئے کہ ان کو جمع کرنا ممکن نہ ہو. اور یہ سکا اور اوسط دونوں ایک ہی شیخ سے روایت کر رہے ہیں. شذوذ جو ہے سند میں واقع ہوتا ہے کہ موصول کو منقطع، منقطع کو موصول، مرفوع کو موقوف، موقوف کو مرفوع بنا دینا. متن میں بھی ہوتا ہے کہ متن میں نقص یا اضافہ کر دینا. چوتھی شرط روایت کی یہ ہے کہ روایت میں علت نہ ہو. روایت میں علت نہ ہو. علت کیا ہے؟ کہ ایسا مخفی سبب جو حدیث کو ضعیف کرنے کا باعث بن جائے. حدیث معلل کی شرائط ہیں، نمبر ایک کہ ظاہری طور پر وہ حدیث صحیح ہو. ظاہری طور پر معلوم ہو کہ حدیث میں کوئی علت نہیں ہے، یعنی کہ راوی سارے ثقہ ہوں، سند متصل ہو. ظاہری طور پر دوسری شرط یہ ہے کہ علت جس کی بنا پر حدیث کو معلول قرار دیا جا رہا ہے وہ مخفی ہو، غامض ہو، ڈونگی علت جو صرف جہابیدار نقاد اور اطباء سننا اور حزاق وہی پہچان سکیں. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ علت قادحہ بھی ہو. علت قادحہ بھی ہوتی ہے، غیر قادحہ بھی. دو قسمیں بناتے ہیں علت کی، علت قادحہ جس کی وجہ سے حدیث کو رد کیا جائے، غیر قادحہ جو حدیث پر اثر نہیں کرتی. صبر صبر صبر، ایک ذرا صبر کے جبر کے دن تھوڑے. اب یہ جو اجناس روایت کے اعتبار سے علت کی 10 قسمیں بناتے ہیں جن سے روایت یہ کہ ظاہری طور پر سند صحیح ہو، دوسری کیا ہے کہ ایک سند کے ساتھ روایت مرسل ہو اور دوسری سند کے ساتھ متصل ہو، تیسری قسم یہ کہ روایت ایک صحابی کی محفوظ ہے جبکہ یہ روایت کرنے والا اس کو دوسرے صحابی کی حدیث بنا بیٹھے، چوتھا یہ کہ حدیث محفوظ ہے صحابی کی بنا دی اس نے تابعی کی، پانچویں قسم یہ ہے کہ حدیث روایت کی گئی ہے عن کے ساتھ، اور اس میں سے ایک جو ہے ساقط ہے، اس سکوت والے ساقط گرے ہوئے راوی پر دلالت کرتی دوسری سند کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس سند میں سے ایک بندہ گرا ہوا ہے، چھٹی قسم یہ ہے کہ ایک ہی آدمی پر ایک ہی راوی پر سندیں مختلف ہو جاتی ہیں، اسناد میں اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے، راوی اپنے شیخ کا نام لینے میں متردد ہو جاتا ہے، کبھی نام لیتا ہے کبھی نہیں لیتا، معلوم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہے، ان راجلین حدثنی شیخن مبہم کر دیتا ہے کبھی، راوی جس شیخ سے اس نے سنا ہے اس سے غیر مسموع روایتیں بیان کر دیتا ہے،
مدلس والا آگے
ایک سند کے ساتھ روایت مرفوع ہوتی ہے ایک کے ساتھ موقوف ہوتی ہے، روایت کے متعلق کچھ علوم ہیں، آداب طالب علم، آداب المحدث، آداب و کتابت الحدیث، کیفیت و سما و تحمل و ضبط، اور صفت و روایت الحدیث و شرط و ادائی ہی، یہ پھر کل دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ.